قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔
اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام علی رسول المسدد المصطفی الامجد المحمود الاحمد اب القاسم محمد۔ والصلاۃ والسلام علی اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب، والصلاۃ والسلام علی سیدۃ المعصومۃ المغنومۃ الطاہرۃ البتول بزعۃ الرسول فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، والصلاۃ والسلام علی الحسن المجتبی والحسین المغنوم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، فإذا فراغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ صلوات اللہ وسلم۔ مومن اکرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، قرآن کریم کی تفسیر کے حوالے سے جو گفتگو کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اور ہم نے خداوند کریم کی توفیق سے جو سلسلہ ہے اس کو پچھلے سیشن میں ہم سورہ الم نشرح یا سورہ انشرح، مختلف ناموں سے یہ سورہ معروف ہے، اس کا آغاز کیا اور عرض کیا تھا میں نے آپ کی خدمت میں۔ شرح اصل میں کھولنے کو کہتے ہیں، اور جو اصل معنی ہیں اس کے، یعنی اب کھولنا، کسی چیز کو پھیلانا، یہ مختلف معنی ہیں، ان کے لیے مختلف الفاظ ہیں، لیکن شرح ایک خاص قسم کا کھولنا ہے، ایک خاص قسم کا پھیلانا ہے۔ اب یہ خاص قسم کا پھیلانا ہمیں کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ یہ ہمیں سمجھ میں آئے گا لغت سے۔ لہذا ہم نے جب لغت کی طرف مراجعہ کیا اور لغت سے پوچھا کہ بھائی شرح سے کیا مراد ہے، تو شرح سے جو بات سمجھ میں آئی، انہوں نے کہا عرب میں کہ یہ جو شرح ہے یہ اصل میں گوشت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، شرح اللحم، گوشت کو کھولنا۔ اب گوشت کو کھولنا کیسے؟ میں نے اس کی مثال آپ کو پیچھے بھی دی تھی، دوبارہ ریپیٹ کروں گا، اور انشاءاللہ عید کے ایام آہستہ آہستہ نزدیک ہوتے جا رہے ہیں، اور عید الضحیٰ انشاءاللہ آپ منائیں گے، عید قربان، اور تقریباً خدا توفیق عطا کرتا ہے تقریباً ہر گھر میں قربانی ہوتی ہے۔ قربانی کا جب گوشت آتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گوشت کا جو بڑا پیس ہے اس کو درمیان سے کاٹا جاتا ہے تاکہ وہ پھیل جائے، بڑا ہو جائے۔ یہ جو گوشت کے ٹکڑے کو پھیلا کر بڑا کرنا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں شرح، کسی چیز کو اس طرح سے کھول دینا، یہ کہلاتا ہے شرح۔ اب یہ جو شرح صدر ہے اس سے کیا مراد ہے؟ یہ میں تھوڑا سا ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ جو پچھلی گفتگو ہے ہماری وہ تھوڑی سی آپ کے ذہن میں دوبارہ آ جائے، اور پھر میں گفتگو کو آگے چلاؤں گا۔ پہلی ہی ابتدائی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا، ہمارا ایک واقعے یا ایک بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ الم نشرح لک صدرک، اے میرے حبیب کیا نہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے سینے کو کھولا؟ یہ جو انشراح صدر ہے، یہ جو شرح صدر ہے، سینے کو کھولنا، اب اس سے مراد ایک دفعہ سینے کو کھولنے سے مراد یہی ہے جیسے ہم نے کہا کہ گوشت کا کوئی حصہ جیسے کھولا جاتا ہے، اس سے مراد یہ لی جائے کہ سینے کو چاک کر کے اور سینے کو کھولا گیا ہو۔ اب اس سے جو مراد ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ اہل سنت میں یہ واقعہ کافی معروف ہے، اس کو وہ ذکر کرتے ہیں، اور کہ پیغمبر، اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یعنی آپ اس کو اور ہم اپنی زندگی میں اس چیز کو بڑا کامنلی آبزرو کر سکتے ہیں، خدا نخواستہ کسی بچے کی کوئی میجر سرجری ہوئی ہو تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بچہ جس کی میجر سرجری ہوئی ہوتی ہے وہ یہ بھولتا نہیں ہے کہ میری عمر کے کس حصے میں یہ میجر سرجری ہوئی تھی، کیونکہ جو یہ واقعہ ہے یہ ایک اتنا بڑا واقعہ ہے کہ انسان کے کسی بدن کے حصے کو چیرا جائے، اس کے اندر سے کوئی چیز نکلے، حالانکہ بچہ بے ہوش ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی کہ یعنی یہ واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے نا کہ کسی کے بدن کے کسی حصے کو کھولا جائے، اس کے دل کو نکالا جائے وغیرہ وغیرہ، تو یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ اگر یہ واقعہ ہوتا ہے تو پھر اس واقعے کے اندر اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اور اختلاف شدید نہیں ہونا چاہیے، اگر ہو بھی تو بہت معمولی سا ہونا چاہیے، شدید اختلاف نہیں ہونا چاہیے، چونکہ اس واقعے کو بیان کرنے کے لیے جو روایات ہیں اس کے اندر بے شدت اختلاف ہے۔ 5 سال، 10 سال، معراج کا واقعہ، یہ ساری کی ساری باتیں بتلاتی ہیں، پھر جگہ کے اعتبار سے، پھر کیفیت کے اعتبار سے بہت شدید اختلاف ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس شیعوں کی جو روایات ہیں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، اور خود اہل سنت کی روایات کی بھی جو سندی بحث جب ہم دیکھتے ہیں، تو خود اس کے اندر کچھ افراد ایسے موجود ہیں کہ جو اہل سنت کے نزدیک معتبر نہیں ہیں۔ اب چونکہ ہمارا سیشن، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک اجمالی سیشن ہے، یعنی یہ ہم تفسیر کا وہ مفصل دورہ نہیں کر رہے کہ جس میں ہم آئیں اور ہر آیت کے اوپر جو اس کی حوالے سے جو واقعات ہیں، جو اس کی ابحاث ہیں، ایک ایک آیت کو مفصل بحث کرے۔ اب اگر یہ تفصیلی سیشن ہو تو یقیناً اس میں پھر ہم جو واقعات نقل ہوئے ان واقعات کو نقل کریں، پھر جو ان کی سند ہے اس کو بیان کریں، پھر سند میں رجال کے اعتبار سے جو افراد ہیں آیا وہ خود اہل سنت کی رجال کے مطابق قوی ہیں یا نہیں ہیں، تو پھر ان کے رجال سے لے کر آئیں کہ بھائی فلاں شخص ہے اہل سنت کی رجال کی، فلاں کتاب اس کے بارے میں یہ کہتی ہے، فلاں رجال یہ کہتی ہے، یہ مفصل بحث ہو جاتی ہے، لیکن ہم اس میں موقع نہیں ہے، میں صرف اجمالی طور پر بات کر رہا ہوں۔ اور اگر لیکن اس کو آپ تحقیق کرنا چاہیں تو پھر موجود ہیں تحقیقات کہ اس کے جتنے بھی راوی ہیں ان واقعات کے اتفاقاً وہ ضعیف ہیں، خود اہل سنت کی اپنی رجالی کتب کے نزدیک وہ ضعیف لوگ ہیں۔ پھر میں نے عرض کیا تھا کہ دیکھیے یہ امکان لفظی، سب سے پہلا ہمارے پاس کوئی قرینہ نہ ہو تو سب سے پہلا امکان لفظی معنی کی طرف جاتا ہے۔ اب اگر ہمارے پاس کوئی قرینہ موجود ہو، اور وہ قرینہ کیا ہے؟ وہ قرینہ یہ کہ قرآن کریم میں ہی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا کہ جو ہمارے ہاں معروف بھی ہے اور ہم اسے پڑھتے بھی ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یہ ہمارے پاس ایک دعا ایک ریفرنس کے طور پر موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لیے باقاعدہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار میرے سینے کی شرح فرما۔ اب حضرت موسیٰ جو صاحب کتاب، صاحب شریعت، اولی العزم نبی ہیں، ان کے بارے میں یہ گمان ذہن میں رکھنا کہ آپ کوئی دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا، یہ ایک ذرا مشکل مرحلہ ہے، کیونکہ صاحب فضل، صاحب کتاب، صاحب شریعت، کلیم اللہ، اس درجے کے اوپر کوئی نبی ہو، اچھا اور اس کے بعد جتنی بھی دعائیں ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے قبول بھی کیا، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ایک دعا چھوڑ کر باقی ساری قبول کر لے، بلکہ متفق علیہ پر جو علماء ہیں، حتیٰ مفسرین اہل سنت کے ہیں، وہ سب یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ دعا اللہ تعالیٰ نے ان کی قبول فرمائی اور ان کی شرح صدر فرمائی۔ اب ہم ان سے فوراً یہ سوال کرتے ہیں وہیں پر کہ بھائی وہ جو حضرت موسیٰ کا اللہ تعالیٰ نے شرح صدر کیا، اس سے آپ مراد کیا لیتے ہیں؟ کیا ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ اللہ نے کسی فرشتے کو بھیجا، ان فرشتوں نے ان کو لٹایا، لٹا کر ان کا دل نکالا، اس کو دھویا، واپس لگایا، تو وہاں پر علماء اہل سنت کہتے ہیں نہیں حضرت موسیٰ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، تو پھر وہ کیا شرع صدر ہے؟ کہا وہ شرع صدر سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو روحانی طور پر تقویت عطا کی، معنوی طور پر تقویت عطا کی، ان کی عقل کو ان کی روح کو اللہ نے مستحکم کیا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ کے لیے شرع صدر کا مراد یہ لیا جا رہا ہے تو اس سورہ میں پیغمبر کے ساتھ یہ معنی کیوں نہیں لیا جا سکتا؟ یقیناً پروردگار، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو دل کا دھونا ہے، ہم آپ سے یعنی جنرل سوال کریں کہ بھئی یہ دل کو دھونے کی ضرورت کیا ہے، دل کو دھونے کے بعد حاصل کیا ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا اس کا، یعنی آیا اس کا کوئی مادی نتیجہ نکلے گا یا مانوی نتیجہ نکلے گا؟ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی مانوی نتیجہ نکلے گا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر کا دل جو ہے وہ ٹھیک کام نہیں کر رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے شرع صدر کروا کے دل کو دھو کے لگا دیا تو اب یہ دل جو ہے وہ زیادہ اچھا پمپ کرے گا، زیادہ اچھا کام کرے گا، نہیں، یہ مراد نہیں ہے، یقیناً یہ مراد نہیں ہے۔ آپ بھی اس سے یہ مراد نہیں لیتے، آپ بھی جو بات کہنا چاہتے ہو وہ کیا ہے، ان دی اینڈ رزلٹ کیا ہے اس کا؟ اینڈ رزلٹ آپ یہ لیتے ہو کہ جی حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے دل کی قوت بڑھ گئی، آپ کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے اس شرع صدر کے ذریعے سے وہ جو اذیتیں، وہ جو لوگ آپ کو آزار، وہ جو لوگ آپ کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، اس کو برداشت کرنے کی قوت، تو یہ مانوی ہوئی نا، اس کی جو جہت ہے وہ مادی نہیں ہے، مانوی ہے۔ تو مانوی کے لیے مطلب یہ سارے آپریشن کرنے اور دل نکالنے اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ جو شرع صدر۔ اچھا پھر میں اور آپ بھی اپنے لیے یہ دعا مانگتے ہیں، ہم لوگ بھی یہ دعا مانگتے ہیں، ہم بھی دعا اٹھا کر ہاتھ کہتے ہیں رب اشرح لی صدری، تو اس سے خدا نخواستہ ہماری ہرگز مراد یہ نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے سینے کے ساتھ آپریشن کر دے، دل نکال دے ہمارا، ٹھیک ہے نا؟ کسی کے لیے جب آپ شرع صدر کی دعا کرتے ہیں تو بھی آپ کی مراد یہ نہیں ہوتی، بلکہ شرع صدر سے آپ کی کیا مراد ہوتی ہے؟ شرع صدر سے یہ مراد ہوتی ہے کہ انسان کے اندر حوصلہ بڑھے، انسان کے اندر قوت بڑھے۔ اب یہ جو قوت بڑھنا ہے انسان کی، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ کے سامنے مصیبتیں آئیں گی، آپ کے سامنے پریشانیاں آئیں گی، آپ کے ساتھ سخت مقامات آئیں گے جس کو آپ آسانی سے گزار کریں۔ ایک شرع صدر کا یہ مسئلہ، جس کے لیے میں نے کل عرض کیا تھا کہ آپ نے اور میں نے یہ چیک کرنا ہو کہ آیا میں اندر سے بڑا ہوں یا نہیں، میرا وجود اندر سے، برتن جو ہے میرا وہ بڑا ہے یا نہیں، اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اس وقت دیکھا جائے جب کوئی ہم سے بدتمیزی کرے، اس وقت اپنے آپ کو چیک کریں جب کوئی آپ کی بات نہ مانے۔ اب اگر میری کسی نے بات نہیں مانی اور مجھے فوراً غصہ آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اندر سے کیا ہوں، چھوٹا ہوں، میری اس کا مطلب شرع صدر نہیں ہوئی۔ اگر مجھے کسی کی بات پر فوراً غصہ آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہے، میں اندر سے چھوٹا ہوں، یہ چھوٹے پن کی علامت ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ میری شرع صدر نہیں ہوئی۔ اب گھریلو مسائل میں بھی میں نے عرض کیا تھا، باپ بیٹے ہیں یا دو بھائی آپس میں بات کر رہے ہیں، چھوٹا بڑا ہے، ذرا سی بات چھوٹے نے نہیں مانی اور بڑا غصے میں آ گیا، تو یہ بڑے کا غصے میں آنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ عمر میں تو بڑا ہو گیا ہے، سائز میں تو بڑا ہو گیا ہے، لیکن اندر سے ابھی تک وہ کیا ہے، چھوٹا ہے۔ ساس بہو کے معاملات میں یہ بات پیش آ جاتی ہے کہ ساس نے کوئی بات کہی اور بہو فوراً غصے میں، اب یہ جو فوراً غصے میں آ رہی ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ جو بہو ہے اس کا جو ظرف ہے یہ چھوٹا ظرف لے کر آئی، بالعکس کر دیں، بہو نے ساس کی کوئی بات نہیں مانی اور ساس جو ہے وہ فوراً بھڑک اٹھی کہ تم ہو کیا چیز مثلا، تو اس کا مطلب یہ کہ ساس عمر میں تو بڑی ہے لیکن ظرفیت کے اعتبار سے بھی کیا ہے، چھوٹی۔ کہاں پتہ لگے گا؟ جب آپ کے سامنے کوئی ناگوار بات گزرے، جب آپ کے خلاف، آپ کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو لیکن آپ اس کو تحمل کریں، آپ اسے برداشت کریں، دوسرے کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں، یہ آپ کی ظرفیت یہ بتائے گی کہ یہ آدمی جو ہے اس کا ظرف بڑا ہے یا نہیں۔ لہذا پروردگار پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کیا ہم نے تمہاری شرح صدر نہیں کی؟ اس میں دوسری بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اس شرح صدر کے لیے ہمیشہ ہمیں پروردگار کی طرف دیکھنا، یعنی یہ کہ میں کیسے اپنے وجود کو بڑھاؤں، کیسے میں اندر سے اپنے آپ کو ایک بڑا انسان بناؤں، یہ یاد رکھیے کہ یہ خدا پر توکل کیے بغیر اور خدا سے مدد مانگے بغیر آدمی میں کبھی بھی بڑائی پیدا نہیں ہو سکتی۔ وہ آدمی کے جو یہ سمجھ لے کہ عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ آدمی جس کو اللہ پر توکل کرنا آ جائے، وہ آدمی جس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ رزق اور روزی سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ایسا انسان جو ہے اس کا ظرف بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اگر میں یہ سمجھ لوں کہ میری عزت لوگوں کے ہاتھ میں ہے، لوگ مجھے عزت دیں گے تو مجھے عزت ملے گی، اگر میں یہ سمجھ لوں کہ یہ لوگ یہ میری حمایت کریں گے تو یہ میرا کہنا مانیں گے تو مجھے عزت ملے گی، تو پھر انسان ہمیشہ چھوٹا رہ جاتا ہے۔ دوسری اسی طرح سے علامت بتائی تھی کہ غصے کا جلدی آنا انسان کی کم ظرفی کی علامت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی غصہ آنا جو ہے یہ بعض لوگوں کے ہم سمجھتے ہیں جی دلیری کی علامت سمجھی بھی جاتی ہے بعض لوگوں میں، وہ جی فلاں شخص بڑی جلدی غصے میں آ جاتا ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی وہ بہادر آدمی ہے، جبکہ بہادری اور شجاعت جلدی غصے میں آنے میں نہیں ہے۔ غصہ ہمیشہ انسان کو نقصان دیتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا، غصے کی کوئی فارم ایسی نہیں ہے کہ جو انسان کو فائدہ پہنچانے والی ہو، لہذا غصے سے بے شدت پرہیز کریں۔ اور میں نے پچھلی دفعہ یہ مثال اس کو ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہماری سوسائٹی کے اندر بار بار پیش آنے والی کیفیات ہیں کہ فارسی کی ایک مثل ہے اس کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ کھانا اس وقت پکتا ہے جب ابلنے کے بعد وہ برتن کے اندر رہے۔ یہ میں نے پچھلی دفعہ بھی مثال دی تھی کہ کھانا جب آپ تیار کرتے ہیں تو کھانے میں ایک ابال پیدا ہوتا ہے، یہ جو غصہ ہے یہ اس ابال کی طرح سے آپ نے کھانا پکایا۔ مردوں کو بھی بہرحال چائے بنانے کا تو تجربہ ہو ہی جاتا ہے کبھی 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 نہ کبھی، یا دودھ گرم کرنے کا تجربہ بالآخر کبھی نہ کبھی ہو ہی جاتا ہے۔ تو آپ جب دودھ گرم کرتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ چائے کو پکائیں تو اگر یہ ابلنے کے بعد برتن سے باہر نکل آئے تو پکے گی، یا اگر اس برتن کے اندر رہے گی تو پکے گی؟ یقیناً اس برتن کے اندر ابال آ گیا لیکن باہر نہیں نکلنا چاہیے، اگر آپ نے اس کو برتن کے اندر روک لیا تو یہ کھانا پک جائے گا، اگر وہ برتن سے باہر نکل گیا تو پھر پکے گا نہیں، باہر گر جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ بالکل غصہ اسی طرح سے، اسی ابال کی طرح سے آپ محسوس بھی کریں گے، غصہ جب آتا ہے تو اندر کو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چیز کھول رہی ہے۔ اب اگر یہ کھولتی ہوئی کنڈیشن کو آپ نے اپنے ہی اندر رکھا تو یقین کیجیے، اس کو آزما کر دیکھ لیے اپنی زندگی میں، یہ جو غصے کا ابال آتا ہے اگر آپ نے اس کو اپنے وجود کے اندر کنٹرول کر لیا، یہ آپ کے اندر پختگی لے کر آئے گا، یہ آپ کو اندر سے مضبوط کرے گا، یہ آپ کے اندر ایک ہنر پیدا کرے گا۔ لیکن اگر آپ نے اپنے منہ کے ذریعے سے، اپنے ہاتھوں پیروں کے ذریعے سے اس ابال کو باہر نکال دیا، آپ اندر سے کچے رہ جائیں گے، کبھی بھی آپ کے اندر پختگی نہیں ہے۔ لہذا چھوٹی چھوٹی باتوں سے لے کر ہر منزل تک، حتیٰ اگر آپ کو حق بات پر بھی غصہ آ رہا ہے، حتیٰ اگر آپ کو حق بات پر بھی غصہ آ رہا ہے، اس غصے کو نکالے نہیں باہر، باہر نہ نکلے، کیونکہ نکلے گا تو سمجھ لیں عقل بند ہو گئی، اور عقل بند کر کے آپ اگرچہ حق کا ساتھ بھی دے رہے ہوں گے تو آپ حق کو نقصان پہنچا دیں گے۔ یہ جو مولا کائنات کا واقعہ آپ اور ہم بار بار سنتے ہیں کہ مولا کائنات جو ہے وہ عبدوت کو مارنا چاہتے ہیں اور عین وقت پر اس نے جسارت کی اور آب دہن آپ کے اوپر پھینک دیا، تو مولا نے کیا کیا؟ مولا نے بجائے اس کو مارنے کے مولا کچھ دیر کے لیے پیچھے ہٹ گئے۔ اب دیکھیں میں اور آپ تو جانتے ہیں مولا کو نا، مجھے تو آپ، میرا تو آپ کا ایمان ہے کہ بھئی یہ معصوم شخصیت ہے، اس کو غصہ نہیں آتا، یہ اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کرتا، ٹھیک۔ لیکن جو جن کو عصمت ہی نہیں سمجھ میں آئی، فرض کیجئے جو ان کو معصوم کی حیثیت سے نہیں دیکھ رہے، اگر مولا کچھ دیر کے لیے پیچھے نہیں آتے تو تاریخ کہیں نہ کہیں تو لکھتی نا کہ علی کو جب غصہ آیا تھا اسی لیے انہوں نے تلوار تیز چلائی مثلا، یہی لکھ دیتے کہ بھائی ان کو غصہ آ گیا اس لیے انہوں نے بڑی زور کی ضربت ماری، تو وہ جو زور کی ضربت تھی اس میں علی کا غصہ حقیقتاً نہ ہوتا شامل، لیکن لوگوں کو کہنے کا موقع مل جاتا۔ لہذا مولا نے تین اپنے آپ کو پیچھے ہٹایا، پیچھے ہٹا کر پہلے دنیا کو یہ سمجھا دیا کہ دیکھو علی جو کام کرنے جا رہا ہے اس میں علی کی ذات شامل نہیں ہے، اس میں علی کی ذات کا غصہ شامل نہیں ہے، علی جو مارنے جا رہا ہے، علی جس کو قتل کرنے جا رہا ہے، علی جو تلوار چلائے گا، یہ صرف اللہ کے لیے۔ لہذا پیغمبر نے پھر اس کی گواہی دی کہ یہ جو ضربت ہے یہ ثقلین کی عبادت سے کیوں افضل ہے، اس لیے کہ اس میں ایک مقام یہ بھی ہے کہ مولا کائنات اپنی ذات کو اس میں شامل نہیں کرنے دے رہے بلکہ مخلصاً اللہ کے لیے اس کو لگا رہے ہیں۔ لہذا اگر ہم نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جس نے کوئی حق کے خلاف بات کی، اور ہمیں لازم بات ہے حق کے خلاف بات دیکھنے کے بعد مومن ہوں میں، بالآخر مجھے اللہ پر ایمان ہے، نبی پر ایمان ہے، اہل بیت پر ایمان ہے، مولا کائنات کی شان میں کوئی گستاخی کرے مولا کے حوالے سے مجھے غصہ آئے گا، اچھا یہ جو مجھے غصہ آیا ہے کیا میں اس کو اسی وقت نکال دوں؟ نہیں، آپ اسی وقت نکالیں گے اس غصے کے عالم میں جو بات ہوگی ہو سکتا ہے اس میں آپ کوئی اوٹ پٹانگ بات کہہ جائیں، لہذا اس کا طریقہ یہ نہیں، آپ صبر کریں. تھوڑا سا صبر کرنے کے بعد جب آپ نے اپنا غصہ کنٹرول کر دیا، اب آپ عقلی طور پر اس کو جواب دیں، عقلی طور پر اس کو کنٹرول کریں. ابھی یہ تازہ جو مسئلہ ہمارے یہاں چل رہا ہے میڈیا پر کہ مولا کا مقام، ہمارے پاس عقلی دلائل موجود ہیں، آپ کو غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پریشان ہونے کی ضرورت تو اس کی ہے، اس کو ہوتی ہے جو بغیر دلیل کے بات کرتا ہے. جن کے پاس دلیلیں موجود ہیں، جن کے پاس کتابیں موجود ہیں، ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مولا کو جو فضیلت عطا کرے گی وہ میں اور آپ تھوڑی دیں گے، وہ میرے اور آپ کے دینے سے نہیں ہوگی نا بھائی، یہ تو کام اللہ کا ہے نا، وہ اس کا کام ہے. فضل نہ بعض و ملا بعض، اس نے کہا ہے وہ کرے گا. تو جو اس نے فضیلت عطا کی ہے اسے نہ میرے کہنے سے کم ہوگی، نہ میرے کہنے سے بڑھے گی، نہ میرے کہنے سے علی کسی سے افضل ہوں گے، نہ تمہارے ماننے سے کم ہوں گے. اس میں تو کسی کا کام نہیں ہے، یہ تو اللہ کا. اب اگر اللہ نے مولا کو فضیلت عطا کی ہے تو تم مانو یا نہ مانو میرا مولا با فضیلت رہے گا، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن ہم اس کو غصے کے ذریعے سے ٹیکل نہیں کریں گے. ہم دلیل، ہم کہتے ہیں آؤ دلیل سے بات کرتے ہیں، دلیلیں ہمارے پاس موجود ہیں، اس بات کی ادلہ ہمارے پاس موجود ہیں کہ پیغمبر کے بعد سوائے ختم رسالت، واحد درجہ ہے ختم نبوت کہ جو آئمہ سے افضل ہے، اس کے علاوہ کوئی درجہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے ہمارے آئمہ افضل نہ ہوں. اور یہ ہونا ضروری ہے، میں بتا رہا ہوں ضروری ہے، اس لیے کہ یہ وہ درجہ ہے جو حامل قرآن ہونا ہے. جس طرح سے قرآن کی فضیلت تمام کتابوں پر ہے، اسی طرح سے حاملین قرآن کی فضیلت تمام انبیاء پر ہے. یہ ہیں حاملین قرآن، یہ ہیں وہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا لا یمسہ الا المطہرون. کبھی جاؤ ان آیات کے اوپر بحث کر کے دیکھو تو تمہیں پتہ لگے گا. آپ نے جو ہے وہ ظاہری معنی کر کے کہہ دیا کہ لا یمسہ الا المطہرون کا مطلب یہ ہے کہ جی بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ ایک معنی نکلتا ہے لیکن حقیقی معنی نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن جو نفی کر رہا ہے وہ نفی مطلق ہے. لا یمسہ الا المطہرون کا مطلب یہ کہ اس کو چھو بھی نہیں سکتے مطہرین کے علاوہ کوئی. اب اگر کافر کے ہاتھ میں آپ نے، بلکہ مزیدار بات آپ کو بتا چلوں کہ انڈیا کا جو سب سے بڑا قرآن چھاپنے والا ہے وہ ہندو ہے، مگر ہندو کے ہاتھ میں قرآن نظر نہیں آتا، مگر سنی، مگر کسی عیسائی کے ہاتھ میں آپ کو قرآن نظر نہیں آتا، نہیں آتا. لے سکتے ہیں، گرچہ ہمارے نزدیک وہ بے حرمتی کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان بھی بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ لگا لے تو اس نے مطلب گناہ کیا ہے، لیکن قرآن کی بے حرمتی نہیں کر رہا. اسی طرح سے ہندو بھی اگر پڑھنا چاہے قرآن تو کیا آپ روک دیں گے کہ تم کافر ہو تم قرآن نہ پڑھو؟ نہیں. ہم اس کو اپنے، کیونکہ میرا مذہب تو نہیں مانتا نا، میں اپنے مذہب کے مطابق اس کو کہہ سکتا ہوں کہ بھائی یہ پاک ہے، اور ہمارے مسلک کے مطابق مثلا آپ نہیں ہو پاک تو آپ احتیاط کرو، لیکن اس کے لیے تو واجب نہیں ہے نا. اب اگر فرض کرو وہ قرآن کو ہاتھ لگا رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ لہذا یہ جتنی بھی ابحاث ہیں ان کو کھول کر بحث کرنے کی ضرورت ہے. وہ کون سا مقام مطہرین ہے، اس مس سے کیا مراد ہے جس کو قرآن بیان کر رہا ہے. اسی طرح سے ذاکرین قرآن، جن کو اہل ذکر قرآن نے کہا، وہ کون ہے؟ تو جو قرآن میں قرآن کے اہل کہلاتے ہیں، اہل قرآن کہلاتے ہیں، یقیناً ان کا جو مرتبہ ہے وہ اسی لیول کا ہے کہ جو قرآن کا دیگر کتب کے اوپر ہے. اب اس قرآن کو حمل کرنے کے لیے خود، یہ بھی ایک مرحلہ ہے. ایک تو مرحلہ ہو گیا اذیت و آزار تکلیفوں کے مقابلے پہ، لیکن دوسرا معنی یہ ہے کہ خود معارف الہیہ، اللہ تعالیٰ جو معارف اپنی ذات سے متعلق، اپنی صفات سے متعلق، اپنے اسماء کے متعلق، اس کی ذات کا جو عرفان ہے، وہ پوری کائنات میں کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو اس کو متحمل کر سکے. لہذا جب وہ لطف کرتا ہے تو کوئی ہستی اس قابل ہوتی ہے کہ اس کی معرفت پیدا کرے، اس کے لطف سے ہے. تو یہ جو شرع صدر کا ایک معنی ہے، اور یہ کہ کیا ہم نے تمہارا شرع صدر نہیں کیا، یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اے نبی تمہارے جتنے بھی کمالات ہیں وہ ہماری جانب سے ہیں. اور اس شرح صدر سے دوسری مراد جو لی جا سکتی ہے وہ معارف دینی کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا آمادہ ہونا ہے، ان کی ذات مبارکہ کا، ان معارف دینی، ان انوار الہیہ کا، ان کو حمل کرنے کے لیے آمادہ ہونا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وضعنا عنک وزرک الذی انقضی ظہرک. یہ جو شرح صدر فرمائی، کہا کہ ہم نے تمہارے اوپر سے ایک وزن کو بھی ہٹا دیا، ایک بڑے بھاری وزن کو ہم نے تم پر سے ہٹا دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور تمہارے ذکر کو ہم نے کیا کیا، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، وہ وزن کے جس نے تمہاری کمر کو توڑ دیا تھا. اب یعنی وزر خود بھاری وزن کو کہتے ہیں, لیکن اس کی سنگینی زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ میں آ جائے اس کے لیے کیا کہا جا رہا ہے, الذی انقذ ظہرک. مثلا میں آپ کو ایک دفعہ کہوں کہ بھائی ہم نے تمہارے اوپر سے ایک بہت بھاری وزن اٹھا دیا, تو آپ کو وزن کے بھاری ہونے کا احساس یقیناً ہوگا. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بھاری وزن تم نے میرے اوپر سے اٹھایا ہے, یہ وزن عام وزن نہیں تھا بلکہ یہ وہ وزن تھا جس نے تمہاری کمر توڑ دی تھی, تو پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ بات کسی عام وزن کی نہیں ہو رہی بلکہ یہ کسی ایسی چیز کی بات ہو رہی ہے کہ جس نے میری کمر کو توڑ کے رکھ دیا ہو, یا جو ایسی ہو جو میری کمر کو توڑنے کی طاقت رکھتی ہو. اب دیکھیں اس میں دونوں باتیں, ایک یہ کہ وہ جس نے توڑ دیا, آیا مراد یہ ہے, یعنی آیا یہ مراد ہے کہ پیغمبر کے اوپر کوئی ایسا وزن آیا تھا جس نے واقعاً پیغمبر کو جو ہے وہ سٹریس کا شکار کر دیا ہو اور پیغمبر واقعاً کسی دباؤ میں آ گئے ہوں, یا مراد اشارہ ہے ہم نے اٹھا دیا. اٹھا دیا کا مطلب کیا, یعنی وہ وزن اگر ہم نہ اٹھاتے تو تمہاری کمر کو توڑ دیتا, یہ مراد ہے. اسی سے جو تیسری مراد نکلتی ہے وہ یہ کہ اے حبیب اگر تمہارے پیچھے ہم نہ ہوتے تمہارے ان وزنوں کو اٹھانے والے, تم سے ہٹانے والے, تو یہ وزن تمہاری کمر توڑ دیتے. یہ تینوں معنی اس سے نکل سکتے ہیں, لیکن میری نظر میں جو سب سے زیادہ مناسب معنی ہے وہ تیسرے ہیں. کیونکہ دیکھیے پیغمبر کی ذات جس کو اللہ نے معصوم بنایا, جس کو رحمت للعالمین بنایا, جو کائنات کی سب سے عظیم خدا کے بعد سب سے زیادہ بزرگ شخصیت, اس شخصیت کے لیے یہ کہنا کہ وہ اسٹریس میں آ گئی ہوگی, اب یہ مسائل ہیں. دیکھیے یہیں سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ یاد رکھیے گا, خدا کا شکر ہے اس پہ احسان کی, خدا کا احسان اور شکر ادا کیا کریں ہمیشہ کہ اس نے ہمیں اہل بیت کے دروازے سے باندھ دیا واقعاً, ورنہ نبوت کے اور امامت کے جو معنی آپ کو ہمارے علاوہ ملیں گے, معاف کیجیے گا, وہ اتنے پست اور اتنے ہلکے معنی ملتے ہیں کہ ایسی شخصیت کو نبی ماننا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے جیسی تصویر نبوت کی دوسری جگہوں سے ہمارے سامنے آتی ہے. واقعاً میں آپ کو کہہ رہا ہوں, یعنی ہماری بھی یہ کوتاہی ہے کہ ہم نبوت کے اور ولایت کے معنی کو صحیح معنی میں لوگوں تک پہنچا ہی نہیں پاتے. نبی اور اللہ کا جو ولی ہے یہ اتنی کوئی ہلکی شخصیت نہیں ہے, مطلب وہ کہتے ہیں کہ جی وہ وہی آئی پیغمبر پر تو وہ پیغمبر جو تھا وہ کا وجود جو تھا وہ لرس رہا تھا اور آپ کے پسینے چھوٹ گئے اور آپ لرستے ہوئے آئے, اور حضرت خدیجہ نے آپ کے پاس دو تین کمبل ڈال دیے پھر بھی آپ لرستے رہے تو پھر وہ آپ کو لے گئیں. اب یہ توہین رسالت ہے کہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں, جی ورقہ بن نوفل جو ہے وہ یہودیوں کا عالم تھا, نعوذ باللہ من ذالک. یار بات کرتے ہوئے سوچو تو صحیح کہ تم کیا کہنے جا رہے ہو, یعنی یہودیوں کا ایک یہودی عالم, وہ اس کے اندر یہ قابلیت ہے کہ وہ پیغمبر کو, اور وہ پیغمبر بھی جو سب سے افضل ترین پیغمبر ہے, یعنی پیغمبر کی وہ 40 سالہ حیات جو آپ نے بغیر نبوت کے یعنی اظہار کے, میں تو اس لفظ یہاں پہ استعمال کرتا ہوں کہ پیغمبر کی اجازت, یقیناً پروردگار کی اجازت نہیں ہے ورنہ آپ کے وجود کے جو اعجازات ہیں وہ تو ظاہر ہیں نا بھائی. اس 40 سال میں لوگ کہتے ہیں جی نبی نہیں ہے, میں کہتا ہوں کہ اگر نبی نہیں ہے تو اس 40 سال میں پیغمبر کا سایہ دکھا دو, اگر نبی نہیں ہے تو اس 40 سال میں پیغمبر کا سایہ دکھا دو. تم کہتے ہو اگر نبی, میں کہتا ہوں نبی نہیں ہے تو وہ جو اعجازات پیغمبر کے وجود سے ظاہر ہو رہے ہیں وہ کہاں کیوں ہو رہے ہیں جب یہ نبی ہی نہیں ہے. بھائی نبی سے جو معجزات ہیں وہ تو بعد میں, جب میں کوئی نبی بنا ہی نہیں اور اس سے معجزات ظاہر ہونے لگے تو پھر اس کو کیسے جمع کریں گے آپ؟ پھر میں آپ سے یہ سوال کروں گا کیوں اللہ تعالیٰ اس آدمی سے یہ معجزات ظاہر کر رہے ہیں, کیوں اس کے پیدا ہونے پر جو ہے وہ آگ بجھ گئی اور بت گر گئے اور یہ سب کیوں ہوا؟ یہ اگر یہ نبی ہی نہیں ہے, اگر اس کا پیدا, یہ ایک عام آدمی ہے بس عام آدمی کی طرح سے پیدا ہو گیا, جیسے ایک پوری لہر اس وقت یہ چل رہی ہے کچھ لوگوں میں کہ جو پیغمبر کو اپنے جیسا ایک عام آدمی بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اب وہ تھوڑی سی گٹ پٹ انگلش میں کر لیتے ہیں تو ان کی انگلش سے جو ہے وہ دو چار لوگ امپریس ہو جاتے ہیں, پھر ایسے لوگوں کو پتہ نہیں کہاں کہاں بٹھا کر بڑی ان سے تعریف کرتے ہیں. کیوں؟ اچھا ان کا مقصد کیا ہے کہ دین کو, نبی کو, قرآن کو ایک ریلیکس موڈ میں لے آؤ, جی بالکل آپ ٹینشن لینے کی بات, یہ جو آپ جس طرح سے رہ رہے ہیں، ہاں دین یہی چاہتا ہے آپ سے، اس سے زیادہ نہیں چاہتا. ہاں مطلب دین کوئی ایسا چیز نہیں ہے، کوئی دین آپ کے لیے سختی لے کر نہیں آیا. سنیں آپ گانے بجانے سنیں، آپ ریلیکس موڈ میں رہیں، ہاں جہاں پردہ کر سکتے ہو کرو، جہاں نہیں کر سکتے وہاں نہیں کرو، دین کو سختی نہیں کرتا. اس طرح کا ایک جو دین ہے اس کو پریزنٹ کرنے والے لوگ، تو ایسے لوگوں کے چاہنے والے بہت نکل آتے ہیں، کیونکہ ایسا جو مزیدار دین ہے وہ تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمیں مل جائے، تو ایسے لوگوں کی استقبال ہوتا ہے. اب یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ، یعنی بڑے آرام سے ان کے اس طریقہ ہوتا ہے، جی بلا لیا ان سے پوچھا. شب قدر کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی شب قدر کوئی ایسی خاص شب قدر نہیں تھی، پیغمبر جو ہے وہ آخری جو طاق راتیں ہیں اس کے اندر وہ جو ہے عبادت کیا زیادہ کیا کرتے تھے، اور وہ تو ہمیشہ سے کیا کرتے تھے، تو یہ تو کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، یہ تو پیغمبر ہمیشہ ہی سے کیا کرتے تھے. تو قبلہ بات یہ کہ یہ تو آپ نے تو شب قدر کو یہ کہہ کے ٹال دیا، مگر قرآن تو کہہ رہا ہے کہ خیر من الف شاہ، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے. تو آپ اس جملے کو کہاں لے کے جائیں گے، یہ جو اس کا ہزار مہینوں سے بہتر، آپ ہزار مہینے کیلکولیٹ تو کرو، ہزار مہینے کیلکولیٹ کرو آپ، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جتنی عمر کا آپ خواب دیکھ نہیں سکتے اتنی اس سے زیادہ برکت تو اس ایک شب میں موجود ہے. تو یہ تو قرآن کہہ رہا ہے نا، آپ قرآن ہی کی تفسیر کرنے بیٹھے ہو، لوگوں کو آپ قرآن پڑھ کے سنا رہے ہو. تو قبلہ اسی شب قدر، اسی قدر کے حوالے، اسی لیلۃ القدر کے اعتبار سے قرآن ہی کہہ رہا ہے، اگلی ہی لائن میں کہہ رہا ہے، کہہ رہا خیر من الف شہر، کم از کم ہزار مہینوں سے بہتر ہے. تو یہ ہزار مہینوں سے بہتر ہونا یہ عام بات ہے آپ کی نظر میں، اینی یعنی بالکل ایسی بات ہے جیسے کسی کو اہمیت ہی نہیں ہے. اور پھر صرف اس پہ گزار اکتفا نہیں کر رہا، قرآن اس سے آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے تنزل الملائکۃ والروح. اور پھر قرآن ہے، اگر آپ کو عربی کی الف بے بھی آتی ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ تنزل کا صیغہ مضارے کا ہے، اور مضارے کا صیغہ اٹ امپلائز آن پریزنٹ اینڈ کنٹینیوس بوتھ، پریزنٹ اور کنٹینیوس دونوں پر امپلائی ہوتا ہے، یعنی کیا ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، یہ جو ملائکہ نازل ہوتے رہیں گے. تو قبلہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ملائکہ کے نزول کی شب ایک ایمی عام سی شب ہے؟ ملائکہ روح من کل امر، یعنی اللہ کے کل امر کا نازل ہو جانا فرشتوں کے سامنے آپ کے لیے ایمی ہے، کوئی خاص بات نہیں ہے آپ کی نظر میں. اور اس سے کہہ کر آپ نے اپنا موڈیسٹی کو آپ نے ظاہر کر دیا، تو یہ دین ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ خدا جس چیز کو ایمفسائز کر رہا ہے، خدا جس چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہ رہا ہے، آپ اس کو ایسے کہہ کے گزر جاؤ. پھر کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو پیغمبر کو قرآن کے نازل ہونے کی شب ہی یاد نہیں رہی کہ کب نازل ہوا تھا. یعنی آپ میں، یعنی مجھے اس کے علاوہ پھر باتیں سمجھ میں نہیں آتی. میں اگر آپ کی خدمت میں پہنچ کر صرف ایک زور کا سلیپ لگا دوں آپ کو، تو آپ کو میں لکھ کے دے دیتا ہوں، آئی ایم چیلنجنگ یو، ساری زندگی آپ کو وہ ٹائم بھی یاد رہے گا جب آپ کو تھپڑ لگا تھا. رات اور مہینہ اور تاریخ تو یاد رہنا بہت دور کی بات ہے، ہاں 40 سال کی عمر میں مجھے کوئی آ کے تھپڑ مار کر چلا جائے تو مجھے مرتے دم تک اس کا سیکنڈ بھی یاد رہے گا کہ مجھے کتنے بج کے کتنے منٹ پہ تھپڑ لگا تھا زور کا کوئی مجھے مار جائے. ہاں حالانکہ نارمل سی بات ہے، یہ نارمل سی بات ہے، یہ بھی مجھے یاد رہے گی. کیوں؟ اس لیے کہ میری ذات سے متعلق ہے، میرے اوپر کوئی بہت مجھے کوئی قیمتی انعام دے کر چلا جائے. ابھی آپ کو کوئی 1 کروڑ روپے انعام دے دے، میں پوچھوں گا آپ سے کہ آپ کیسے بھول گئے آپ، پھر تو آپ کو سیکنڈ لمحہ ہر چیز یاد رہے گی. پیغمبر کے اوپر قرآن نازل ہو گیا، آپ خاتم النبیین بن گئے اور آپ کو یاد ہی نہیں ہے کہ قرآن کب نازل ہوا. یعنی اس کو میں جہالت کے علاوہ کوئی نام دے سکتا ہوں؟ نہیں دے سکتا. کیوں آپ پیغمبر کو اپنے جیسا ایک اسٹوپڈ قسم کا آدمی، یہ آپ اسٹوپڈیٹی کر سکتے ہیں. ہم جس کو پیغمبر ہم مانتے ہیں وہ خدا نخواستہ ایسی ذات نہیں ہے. اسی طرح سے ہم جس کو پیغمبر خاتم النبیین کا مان آپ سمجھ سکتے ہیں، تمام اللہ تمام انبیاء سے اپنی ذات کے بعد کائنات میں جو افضل ترین ہے. ویسے تو آپ مدینہ کی گلیوں میں جھاڑو لگانے کے لیے اور اس میں مر جانے کے لیے اور پتہ نہیں کیا کیا کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، لیکن یہ توہین رسالت ہو رہی ہے کہ رسول جا کر کسی یہودی سے بات کر رہا اور وہ یہودی اس کو سمجھا رہا ہے کہ تم رسول ہوگو، مبارک ہو تمہیں. یہ توہین رسالت ہونے والی کتابوں کو آپ سر پہ بٹھا رہے ہیں، یہ جوانی ہوتے ہم سے یہ باتیں. اب یہ جو وزن ہے اس سے مراد کیا ہے؟ اس وزن سے مراد یقیناً وہ معارف الہیہ ہیں، اور یہ ہے انسانوں کے اندر، ہمارے اندر توحید کے بہت سارے مراتب کو. اچھا ہم کیونکہ ہمارے یہاں توحید جو ہے وہ صرف ایک نظریہ ہے. یہ جتنے بھی معارف ہیں, نبوت کیا ہوتی ہے, امامت کیا ہوتی ہے, ہم نے ان کو نا صرف نظریہ سمجھا ہوا ہے. وہ جب تک نظریہ رہتا ہے تب تک ہمیں اس کا سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں بھاری پن کیا ہے. جب تک عقائد عقل میں رہ جاتے ہیں تب تک اس کا بھاری پن کبھی بھی آپ پر ظاہر, اس کی جو وزن, اصل وزن ہے وہ ظاہر نہیں ہوگا. کب ظاہر ہوتا ہے؟ جب اس نظریے کو عملاً لانا ہوتا ہے. توحید کو اگر آپ اپنی زندگی میں عملی بنانا چاہیں گے تب آپ کو پتہ لگے گا کہ توحید ہوتی کیا ہے. نبوت کو جب آپ عمل کی دنیا میں لے کر آئیں گے, ولایت اور امامت کو جب آپ عملاً لے کر آئیں گے تب ہمیں پتہ لگے گا کہ ولایت اور امامت سے مراد کیا ہے. تب ہمیں سنگینی کا احساس ہوتا ہے. جب مجھے یہ پتہ لگے, اب میں مثلاً چھوٹی سی آپ سے بات کروں, مگر اللہ میرے ہر لحظے کے اوپر حاضر و ناظر ہے یا نہیں ہے, اب اس احساس کے ساتھ زندہ رہنا کہ کوئی ہستی ہے جو مجھے ہر وقت دیکھ رہی ہے اور جو میرے حبل ورید سے بھی نزدیک ہے, جو میری دل کی دھڑکنوں سے بھی واقف ہے, جو میرے سینے کے اندر چھپے ہوئے رازوں سے بھی واقف ہے, جو میری آنکھ کی خیانت سے بھی واقف ہے. اب میں آپ سے کہوں کہ ذرا اس سائے کے اندر اپنی زندگی کے کچھ لمحے گزار کر دیکھے تو انسان کانپ کر رہ جاتا ہے کہ یہ زندگی گزارنا آسان نہیں. یہ توحید, ولایت اس کا نام ہے کہ آپ ولایت کے سائے میں اس طرح سے آ جائیں کہ آپ کی پوری زندگی ولائی ہو جائے. آسان کام نہیں ہے. اس کا عمل میں آنا یہ وزن ہے, یہ بھاری ہے. اور اسی طرح سے جب معارف کا لمحہ بڑھتا چلا جاتا ہے, جتنا معارف کے اعتبار سے انسان اللہ کے نزدیک ہوتا چلا جائے گا تو جو معارف کی سنگینی ہے وہ اتنی بڑھتی. اب جو قربت کے اعتبار سے اللہ سے جتنا نزدیک ہے اس کے اوپر یہ وزن اتنا ہی سنگین. لہذا جو پیغمبر کی ذات کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے, اس لیے کہہ رہا ہے اس لیے کہ پوری کائنات میں اللہ کی معرفت کے اعتبار سے پیغمبر سے زیادہ نزدیک اللہ کے کوئی بھی نہیں ہے. اب جب اس نے توحید کے ان معارف کو, اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, ہم نے ہٹایا کا کیا مطلب, خدا نخواستہ توحید کو ہٹا دیا, نہیں, ہم نے شرح صدر کر کے تمہارے, یعنی یہ کیا مرحلہ, یہ مرحلہ ہے کہ دیکھیے بعض چیزوں کی جو سنگینی ہوتی ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. اس کی میں مثال کئی جگہوں پہ دے چکا ہوں, یہاں پہ بھی ریپیٹ کروں گا. اگر خدا نخواستہ ہم سمندر میں ہوں اور پیاس کی شدت ہم پر بڑھ جائے اور پانی نہ ہو, اب آپ نے یہ سنا ہے یا نہیں سنا مجھ سے سن لیجئے, خدا نخواستہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ کسی کے اوپر یہ حالات آ جائیں, وہ سمندر کے درمیان پہ اکیلا رہ جائے اور پانی ختم ہو جائے, تو یاد رکھیے گا عام حالت آپ کی مرنے کی ہو رہی ہو یا نہ ہو, کبھی بھی سمندر کا پانی مت پیجیے. نیور. کیوں؟ اس لیے کہ شاید عام جو پیاس آپ کو لگ رہی ہے, چاہے وہ اپنے ہائیسٹ لیول پہ پہنچ گئی ہے, ہو سکتا ہے وہ آپ کو مرنے نہ دے, اس حالت کو شاید آپ تحمل کر لیں, لیکن غلطی سے آپ نے ایک مرتبہ بھی اگر پانی پی لیا سمندر کا تو پھر آپ کی جو ہلاکت ہے وہ یقینی. کیوں؟ اس لیے کہ سمندر کے پانی میں نمک بہت شدید ہوتا ہے. آپ نے ایک دفعہ غلطی سے یہ پانی پی لیا, وہ نمک کا پانی آپ کو وہ حالت کر دے گا کہ آپ دوبارہ پینے پہ مجبور ہوں گے, اور زیادہ پانی جب یہ نمک کا آپ پیئیں گے تو اس سے سوائے آپ کی ڈیتھ کے اور کوئی چیز آخر میں نہیں. لہذا اس حالت میں, اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ انسان پانی کے سمندر کے درمیان میں ہوتے ہوئے اس پانی کو نہ پینا اس کی زندگی بن جاتی. اسی کا نام اب توحید. اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں, یہ شاید ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ سمندر کے درمیان میں بیٹھ کر بھی پانی نہیں پینا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پیاس آپ کو بچا لے گی, یہ جو پیاس لگے گی یہ مار دے گی آپ. لیکن اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی جو معرفت ہے اس کی کیفیت اس سے مختلف ہے. وہ پیاس نہیں بڑھاتے, وہ کیا کرتے ہیں, ہماری ظرفیت کو بڑھا دیتے ہیں. جب ہم اہل بیت کو پہچانتے ہیں, ان کی معرفت کے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں, تو اثر یہ نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا ہمارے اندر پیاس زیادہ بڑھے, بلکہ وہ کیا کرتے ہیں, جب بھی پہلے مجھے ایک گلاس کے برابر ظرفیت تھی, جب میں اہل بیت کو پہچان کر ان کی باتوں پر عمل کروں گا میری ظرفیت دو گلاسوں کے برابر ہو جائے, تب میری طلب آٹومیٹیکلی دو گلاس کے برابر ہو جائے. جب میں دو گلاس پر عمل کروں گا تو میری ظرفیت اور بڑھتی. اس طرح سے اہل بیت خدا ان کی جو معرفت ہے اس کا کمال کیا ہے, وہ ظرفیت کو بڑھا دیتی ہے. اب اگر آپ اس ظرفیت کے مطابق ان معارف کو قبول کرتے رہے, سفر جاری رہے گا. جہاں کہیں یہ پیمانہ چھلکا, جہاں کہیں گڑبڑ شروع ہوئی, وہیں سے انسان کا زوال شروع ہو جاتا ہے. لہذا یہ جو وزن ہے اس سے مراد کیا ہے؟ معارف الہی. کیسے اس کو ہٹایا گیا؟ اب یقیناً یعنی آپ اس کو شاید مذاق سمجھ رہے ہیں, لیکن کبھی ذرا تاریخ میں جا کر افراد کو دیکھیے. آپ جب جا کے تاریخ میں افراد کو دیکھیں گے تو آپ کو کچھ افراد ایسے بھی نظر آئیں گے کہ جو عرفان کی اعلیٰ ترین منزلوں میں پہنچ کر وہاں سے, اور بہترین مثال اس کو خود ابلیس کی ہے, جو عبادات کی اس منزل پر پہنچا کے جنوں کی صف سے نکل کر ملائکہ کی صفوں میں پہنچ گیا. اس درجے پر پہنچنے کے بعد جہاں وہ ملائکہ کے درمیان کھڑا ہوا کرتا تھا, وہاں سے وہ کیا ہوا ہے, کس مقام تک پہنچا. لہذا یہ جو توحید کا بار ہوتا ہے, جہاں انسان کے اندر ایک لحظے کے لیے بھی یہ خیال آ گیا کہ یہ میری وجہ سے ہے, وہ وہیں سے انسان کا زوال شروع ہو جاتا ہے. لہذا اب جو اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت دے رہا ہے, اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے کہ دیکھو اے میرے حبیب, اگر تمہارے پاس یہ سارے فضائل ہیں تو وہ بھی ہماری وجہ سے. اور خود ہم انسانوں کو یہ بات سمجھانے کے لیے, وہ بعض نادان لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی اہل بیت کو آپ نے اللہ کا اور کبریائی کا درجہ دے دیا تو آپ نے ان کو بڑھا دیا, نہیں ایسا نہیں, یہ اہل بیت کے ساتھ ظلم ہے. اور یہ جو آیات ہیں یہ اسی طرح کی آیات یہ سمجھاتی ہیں کہ اہل بیت کے پاس جو بھی ہے وہ پروردگار کی جانب سے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا. اب یہ جو کیفیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, پھر اس کو تاکید کیا اللہ نے. دیکھیے اللہ تعالیٰ جب ایک جملے کو ریپیٹ کر رہا ہے وہ بھی تاکید کے ساتھ, اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی جو کیفیت ہے وہ ہماری زندگیوں میں اس کی امپورٹنس ہے. اللہ تعالیٰ دو مرتبہ ایک جملے کو ریپیٹ کر کے کہہ رہا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, انما العسر یسر. عسر کہتے ہیں تنگی کو, یسر اس کے بالکل مقابل آسائش ہو. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ جان لو, خبردار ہو جاؤ, اس کو اپنے ذہن میں بیٹھا لو کہ عسر کے ساتھ کیا ہے, یسر. اب یہاں پہ ایک ٹیکنیکل بحث ہے لیکن میں اس میں زیادہ ڈیپ نہیں جاؤں گا کہ العسر کہا ہے الف لام خاص, لیکن اس کے بعد جو یسر کہا ہے اس میں الف لام استعمال نہیں, یعنی عام. کیوں ایک کو خاص اور ایک کو عام رکھا ہے؟ اس لیے کہ یاد رکھیے گا کہ سختی کی جو نوعیت ہوتی ہے وہ ہمیشہ خاص ہوتی ہے, لیکن اس سختی سے نکل کر آسائش جو ہوتی ہے اس کی کئی نوع ہو سکتی ہے. اور یہ آپ اپنی زندگی میں تجربہ کریں گے, انسان خدا نہ خواستہ اس کا مال ڈوب جاتا ہے. اب یہ جو مالی تنگی آئی ہے, اس مالی تنگی سے ہو سکتا ہے انسان فوراً نہ نکلے, لیکن اگر برداشت کرے اور یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے سختی ہے, اسی کی طرف سے آسائش ہے, یہ سارے کے سارے مرحلے آزمائش ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح الفاظ میں کہہ دیا هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, زندگی موت یہ سارا کچھ کس لیے؟ تاکہ ہم تمہیں آزما سکیں. کسی مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیں گے آمنا اور آزمائے نہیں جائیں گے, ہرگز ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی سنت ہے آزمانا, اور آزمائش یہی ایمان عقیدہ جس کو ہم لفظاً بولتے ہیں, اسی کو جب تک آزمائش کے مرحلے سے نہیں گزارا جائے گا اس کی عملی کیفیت سامنے نہیں آئے. مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ میں موحد ہوں؟ مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ میں رسول کا ماننے والا ہوں؟ مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میں اہل بیت کا محب ہوں؟ آزمائش میں پتہ لگے گا. میری کوئی بہت شدید حاجت ہے اور میں دیکھوں قبول نہیں ہوئی, تو اگر میں اتنی ہی اس بات پر اہل بیت سے ناراض ہو جاؤں اور کہوں کہ تم میرے مولا ہی نہیں ہو وغیرہ وغیرہ, اس کا معنی یہ کہ میں نے اہل بیت سے کبھی محبت کی ہی نہیں, مجھے امامت اور ولایت کا معنی سمجھ میں ہی نہیں آیا. مگر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت ایسی ہے, کیا ان کی حیثیت یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی اگر خواہش میری پوری نہ ہو تو میں ان کے دشمن بن جاؤں؟ ایک طرف میں کہتا ہوں جی میری جان آپ پر قربان, میرے ماں باپ آپ پر قربان, بے ابی انت و امی و نفسی و اہلی و مالی, یہ ساری باتیں کر رہا ہوں, ادھر سے ذرا سی مجھے تکلیف پہنچے اور میں اہل بیت کے کو کہنے لگوں کہ کیسے مولا ہوں. تو میں جو ابھی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھا, ماں باپ قربان کرنے کے لیے تیار تھا, پیسہ قربان کرنے کے لیے تیار تھا, میرے مولا نے مجھ سے ذرا سی امتحان لیا اور میں سلپ ہو جاؤں. بس سختی آسائش ہے سب اللہ کی طرف سے. اب کیا ہے, بات اتنی سی ہے کہ جب سختی, مگر اللہ تعالیٰ کیا سختی, بعض لوگوں پہ سختیاں بہت واقعی سخت آتی ہیں. ہمارے ساتھ مسئلہ کیا, ہم ہمیشہ اوپر دیکھنے کے عادی ہیں, ہم ہمیشہ اوپر دیکھتے ہیں. یہ دیکھتے ہیں کہ جی وہ فلانے کے پاس دیکھو اس کا کتنی اچھی گاڑی ہے, دیکھو اس کی فلاں اس کا گھر کتنا اچھا ہے, دیکھا اس نے اپنے گھر میں اے سی لگوا لیا, ہاں وہاں سے پارٹی سے آیا, دیکھا کتنے اچھے برتن تھے ان کے. بھائی ایسے لوگوں کے گھر بھی ہیں جن کے گھروں میں برتن نہیں ہیں, ایسے بھی لوگ اس پاکستان میں رہ رہے ہیں جن کے گھروں میں اے سی نہیں ہے. کتنے فیصد لوگ ہیں جن کے گھروں میں اے سی لگے ہوئے ہیں, بدترین گرمیوں میں رہنے والے, بلکہ بعض تو ایسے ہیں جن کے گھر بھی نہیں ہیں. ذرا سا آپ صبر میں نکلیں تو آپ دیکھیں کیا حال ہے. جھونپڑیوں کے پاس سے گزرتے ہوئے کبھی ایک دفعہ رک کے دو منٹ کے لیے یہ سوچا کریں کہ یہ لوگ رہتے کہاں ہوں گے, مجھے تو اٹیچ باتھ والا کمرہ چاہیے, مجھے تو لگژری اپارٹمنٹ چاہیے. کبھی یہ سوچو, میں واقعی کبھی کبھار جب ایسے علاقوں کے پاس سے گزرتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں خود بھی اپنے لیے, کیونکہ میرے لیے اور آپ کے لیے نصیحت ہے. میں اس گھر کے سامنے کھڑے ہو کے سوچتا ہوں, میں کہتا ہوں یا اللہ میں اس کا فرش ہے نا چھت ہے, مجھے کپڑے بدلنے کے لیے پرائیویسی چاہیے ہوتی ہے, مجھے کپڑے رکھنے کے لیے الگ کبٹ چاہیے ہوتی ہے, لٹکانے کے لیے الگ چاہیے ہوتی ہے. میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو ہزار گز کے پلاٹ کی ڈیزائننگ نہیں کر پا رہے ہوتے, کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ میں گارڈن کہاں رکھوں اور میں لیونگ روم کتنا بناؤں اور میں پورچ کیسا بناؤں, ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. اور یہاں پر ایک آدمی جو ہے وہ لیس دین 10x10 کے اندر پورا خاندان رہ رہا ہوتا ہے. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ لگژری اپارٹمنٹ میرا ہے یا اس کا ہے. کبھی سوچو اس پہ کرنا, میں وہاں کھڑے ہو کے سوچوں, میں کہتا ہوں یا اللہ یہ نہانے کہاں جاتا ہوگا, واش روم کرنے کہاں جاتا ہوگا, یہ کبھی سوچے کھڑے ہو کے وہاں پہ دو منٹ کے لیے سوچے. میرے بچے کو الگ بیڈ روم چاہیے, میری بیٹی کو الگ بیڈ روم چاہیے, اور بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی میری شکایت کیا ہوتی ہے, یا اللہ کیوں ہے یہ؟ اس لیے کہ میں نے اوپر دیکھنے کی عادت بنائی ہے. اب دیکھیے, اب میں یقین کیجیے مجھے میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ میں ایسی ابحاث پیش کروں اور اس پہ ہم بحث کریں. اب آ کے ہمیں روایات سمجھ میں آتی ہیں, کہا کہ مت بیٹھو ایسے لوگوں کے ساتھ زیادہ, غریب کی مجالست اختیار کرو. پیغمبر ایسے دسترخوان پر نہیں بیٹھتے تھے جس پر غریب کو دعوت نہ کی گئی ہو, نہیں بیٹھتے تھے جس پر غریب کو نہ بلایا گیا ہو. میرا غریب رشتہ دار بیچارہ حسرت رہ جاتی ہے اس کو کہ کبھی میں اپنے گھر بلا لوں. ذرا سا غریب ہو جائے تو ہم اس کو اپنے کنارے نہیں آنے دیتے. تو کیا میں واقعی پیغمبر کا ماننے والا ہوں؟ کیا میں واقعی قیامت کے دن اہل بیت کو اپنی شکل دکھا سکتا ہوں؟ مجھے تو یہی نہیں پتا میرے محلے میں. اچھا چلو میں نے تصور کر لیا جی, اب ہے نا لوگوں کا تصور, کہتے ہیں جی خوجے سارے مطلب مالدار ہوتے ہیں. اب یہ سوچ کے میں بڑے مزے سے سو گیا. وہ ہو سکتا ہے نہیں بھائی, کس نے کہا آپ سے؟ ہو سکتا ہے میرا ساتھ والا بیچارہ مقروض ہو, اس کو ساری رات نیند نہ آئی ہو, ہو سکتا ہے وہ اپنا سارا پیسہ دے کے بیچارہ آج رات بھوکا سو رہا ہو. اور پھر ہمسائیگی کا مطلب صرف دیوار سے دیوار ملی بھی تھوڑی ہے. اس شہر میں اگر فرض کیجئے کوئی مومن بھوکا مر جائے گا تو کیا اس شہر کے مومنین کو اللہ جانے دے گا جنت میں؟ ٹھیک ہے شہر بہت بڑا ہے, لیکن سوال یہ کہ میں نے کوشش کتنی کی ہے, کتنی کوشش ہے میری. ہمیں پتہ ہے ابھی کہ مومنین کس کس حالت میں رہ رہے ہیں. یہ تو اللہ کا ہمارے اوپر ایک فضل یہ ہے کہ بہرحال اس نے امامہ سر پہ رکھ دیا تو لوگ بلاتے رہتے ہیں, تو ہم تو وہ جگہ دیکھ کر رہے ہیں, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اسی آپ کی طرح کی بلڈنگ میں انہوں نے بیس یعنی گراؤنڈ فلور پہ امام بارگاہ بنایا ہوا ہے, اس سے شاید تھوڑی سی بڑی یا چھوٹی جگہ ہوگی, لیکن آپ اس جگہ کی حالت دیکھیں, آپ کے عشق نکل آئیں گے. اور وہ امام بارگاہ صرف اس لیے لے کر بیٹھے ہوئے وہاں پر वो कहते हैं आगा साहब हम ये छोड़ कर चले जाएंगे, जगह कब्जा हो जाएगी, क्या मिनट नहीं लगेगा, वो गलियां ऐसी हैं जिसमें मेरी और आपकी गाड़ी अंदर नहीं जा सकती। हमारे बहुत सारे लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, हालांकि आप ही के अतराफ की बस्ती है। आगरा ताजमहल शायद आपने से बाद में सुना, बुजुर्गों ने सुना, बच्चों को तो पता भी नहीं होगा। लियारी की वो आखिरी एंड टच करता उसे, वो किस इमाम बारगा बेचारे, यानी उनके इमाम बारगा की हालत जाकर देखें। मगर मेरे शहर में क्या कोई दो अफराद भी ऐसे नहीं है कि जो उस चलो भाई मोमिनीन को तो हम जो देते हैं दिलाते हैं वो तो अपनी जगह कहानी है, इमाम बारगा का पूछने वाला कोई नहीं। मस्जिदों की हालत तबाह है, इंटीरियर सिंध में जाकर आप मस्जिदों की हालत देखें। तो जिस मुल्क के मोमिनीन अल्लाह के घर को देने के लिए तैयार नहीं है, वो मोमिनीन को क्या देंगे, वो अपने गरीब रिश्तेदारों को क्या देंगे। अब जब हमें इनकी खबर ही नहीं है, मैं तो अपने मोहल्ले की मस्जिद देखी मैंने भाई, बड़ी परफेक्ट, एयर कंडीशन वेरी गुड, खत्म हो गया, जिम्मेदारी खत्म हो गई। ऊपर से हमारी हालात क्या है, यानी ये तो मोमिनीन की, अच्छा कहाँ से चलती है रहमत, तो ऊपर से चलती है, मैं इसमें बिल्कुल आर नहीं समझता, मौलवियों से ही मसाइल चलते आ गई। इसलिए कि एक ही मस्जिद होगी, उस मस्जिद के कारपेट चेंज होंगे लेकिन जो पुराने कारपेट हैं वो किसी गरीब मस्जिद में नहीं जाएंगे, इजाफी पड़े रहेंगे, कारपेट खराब हो जाएंगे, किसी गरीब मस्जिद को नहीं दिए जाएंगे। क्यों, मस्जिद बेहतरीन बनी हुई है, बजट आ गया तो अब खर्च करना। वो इमाम बारगाह मस्जिद जो बेचारी कई सालों से रंग को तरस रही है, हम उसको रंग नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने अपनी मस्जिद पे परफॉर्मेंस दिखानी है, ये तो हमारे मसाइल है। अब लाद माता जब मस्जिद ऐसी होगी तो उसमें पढ़ने वाले नमाजी भी ऐसी होंगे, ऐसी यहीं से चलता है ना सब कुछ। अगर वही मस्जिद आप जिस वक्त चंदा लेकर आए, आपसे कहें किबला हमारे पास सब कुछ मौजूद है, फुला मस्जिद को जरूरत है वहां जाकर दे दें, तो क्या इज्जत कम हो जाएगी, हैसियत कम हो जाएगी, नहीं। अब जब हमने मस्जिदों से लोगों को यह नहीं सिखाया, हमारे इमाम बारगाह ये सिखाने वाले नहीं हैं, हम तो कहते हैं कि इमाम बारगाह डोनेशन सेंटर है, ये तो आना चाहिए यहाँ पे, मेरे पास नहीं है, शहनशीन में जगह नहीं है मेरे पास सोने के पंजे लगाने की, इतना सोने का पंजा है मेरे पास, लेकिन मैं उस गरीब इमाम बारगाह को एक छोटा सा रुपया नहीं दे सकता कि जिसको डोनेट करने वाला कोई नहीं, इसलिए कि वहाँ के सारे रिकॉर्ड में करें। तो फिर मैं आवाम से क्या तवक्को रखूँ कि मेरी आवाम जाकर गरीबों के घर के पते पूछेगी, उनको देगी। तो ये तो ट्रेनिंग हमने शुरू करनी है, हमारा काम है कि हम लोगों तक पहुँचाएं। हर अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ, सख्ती के बाद, लेकिन अजीजा ने मन सख्ती को सख्ती समझने लगेंगे, सख्ती लगने लगेगी। अगर हम हर सख्ती को ये देखिए टेस्ट होता है ना, मुझे आप ये बताइए कि आपका बच्चा, मैं इसको मिसाल ये देता हूँ कि मैं आपको अगर एक कोई वीडियो गेम दे दूँ और आप ये देखें कि उस वीडियो गेम में कुछ मुश्किल ही नहीं है, तो आप कितनी देर खेलेंगे, कितनी देर खेलेंगे, कौन सा दुनिया का वीडियो गेम आप मुझे गेम बता दें, चले ऐसा कोई वीडियो नहीं, वैसे कोई आसान, कोई आसान खेलने वाला खेल बता दें आप जो आसान हो और वो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ हो, एक गेम भी आपको नहीं मिलेगा ऐसा। क्यों, इसलिए कि इंसान की तबीयत, याद रखिएगा ये इंसान की तबीयत है, अल्लाह ने इंसान को बना, इंसान की तबीयत है चैलेंजेस को कबूल करने वाली, तबीयतन और फितरतन इंसान चैलेंजेस को कबूल करता है। अब मुझे सख्ती कब सख्ती लगती है, जब मैं शैतान के लिए अपने कानों को खोल कर, जब मेरे अंदर हिर्स और हविस होती है, वरना मेरी फितरत अल्लाह ने चैलेंजेस से लड़ने वाली बनाई है। मुझे वो गेम अच्छा लगता है जिसमें सख्ती हो, जिसके लेवल्स डिफिकल्ट हो, आप देखे जाके, अगर मैं गलत कह रहा हूं मुझे आके बताइए। चैलेंजेस को कबूल करना, चैलेंजेस से गुजरना, ये इंसान की फितरत में है। लिहाजा हम उस यूनिवर्सिटी को सबसे अच्छा समझते हैं जिसका इम्तिहान सबसे मुश्किल होता है, और हम उसके अपने लिए बारी से तारीफ समझते हैं, हम कहते हैं यार देखो फलां यूनिवर्सिटी, क्यों, ये हमारी फितरत है। लेकिन वही चैलेंजेस से लड़ने वाला इंसान जब अल्लाह उसको जरा से इम्तिहान में डालता है اور شیطان ایک کان میں آ کے پھونک, اسی وقت شیطان کو کہو کہو بھائی یہ میرا پروردگار مجھ سے, یہ نیکسٹ لیول ہے میرا, میں پہلے لیول اے پہ کھڑا ہوا تھا, مجھے پروردگار لیول بی میں لے آیا ہے, لیول بی میں مشکلات زیادہ ہوں گی, پھر اگر زندگی میری بہت آرام سے گزر رہی ہو تو مجھے سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہیں ہو کہ میں گیم سے نکال دیا گیا ہوں, ایسا نہ ہو کہ میں گیم میں ہی نہیں رہا, میں سمجھ رہا ہوں میں گیم کھیل رہا ہوں جبکہ گیم میری ڈی اینڈ ہو چکی ہو, اللہ تعالیٰ خدا نہ خاصا ایسا نہ ہو, تو پھر تلاش کرنا چاہیے. ہاں انسان بالکل گیم جو بنایا گیا ہے وہ انسان کی فطرت کے مطابق ہے, آپ گیم سے گزرتے ہیں گیم ہی کے درمیان میں بونس پوائنٹ آ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ دیتا ہے ہمیں بونس پوائنٹ, سم ٹائم ہمارے پاس ایسے ایسے بونس آ جاتے ہیں جو ہم نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا ہوتا کہ یار مجھے یہ ملے گا, سب کچھ گیم ہماری فطرت کے مطابق بنایا گیا ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ وہی فطرت جب میرے عام زندگی میں آتی ہے تو میں بلبلا رہا ہوں, ایک چھوٹی سی تکلیف مجھے پہنچی اور میں نے شور مچانا شروع کر دیا, میرا بچہ مریض ہو گیا, جا کے دیکھو لوگوں کے ساتھ کیا حالات ہیں, ایسے بھی آپ کو حالات ملیں گے. میں یعنی واقعی بعض چیزیں بتانے والی ہیں, ہم مشکلات سے دنیا میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں. ایک بچہ ہے جس کے بارے میں نے ویڈیو دیکھی تھی, اس بچے کو پیدائشی طور پر یہ بیماری تھی کہ اس کی ہڈیاں خود بخود ٹوٹ جاتی, بچہ بلیک افریقن یعنی نجات کا بچہ, اس بچے کو اس کے ماں باپ چھوڑ کر چلے گئے, کہا ہم اس کو نہیں پال سکتے. اب آپ سوچیں وہ بچہ جس کو اٹھاتے وقت یہ خیال کرنا پڑے کہ ایسا نہ ہو اٹھاتے میں اس کی دو تین ہڈیاں ٹوٹ جائیں, اچھا رکھے رکھے دو تین ہڈیاں اس کی ٹوٹ جائیں گی, کون ماں باپ پالے گا؟ ایک امریکن خاتون انگریز جس کی اپنی بڑی بہترین فیملی, اس کے بچے صحت مند, اس کی شوہر اس کا, حالانکہ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ شوہر اور فیملی کا تصور نہیں ہے, لیکن اس کی بہترین فیملی, شوہر اس کا بہترین, اس سے محبت کرنے والا, اس کے بچے ہیلدی فیملی, اس کی فیملی میں کوئی, وہ کہتی میری فیملی میں کوئی پرابلم نہیں تھی, اور وہ جا کے وہ بچہ اٹھا کے لے آئے, انہوں نے کہا میں پالوں گی. اب آپ مجھے بتلائیے کہ میں انسانیت کے اعتبار سے اپنے آپ کو, میں چھوڑو اس کے والدین کو میں بات نہیں کرتا, پتہ نہیں ان کی کیا مجبوریاں ہوں گی, لیکن میں اپنی بات کروں کہ میں اپنے آپ کو اس خاتون کے سامنے اگر کھڑا کر کے دیکھوں تو میں انسان ہوں یا وہ انسان ہے؟ عقیدہ اپنی جگہ پر, عقیدے کے مسائل اپنی جگہ پر, میں اس کو چیلنج نہیں کر رہا, لیکن انسانیت جو دین مجھ سے کہنا چاہ رہا ہے, میں امامہ رکھ کے اگر وہ کام نہیں کر رہا تو مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کو منہ کیا دکھاؤں گا. جس کو میں اپنے طور پر بے دین کہنا چاہ رہا ہوں, اب یہاں پہ اور مسائل اپنی جگہ پر ہیں, میں ان مسائلوں سے بے خبر نہیں ہوں, ایسا نہیں ہے کہ میں اسپیسیفک, لیکن دین بلاخر مجھ سے بھی تو یہ تقاضا کر رہا ہے نا, میرا ہی دین مجھ سے کہہ رہا ہے, میرے پیغمبر نے ہی کر کے دکھایا, میرے انبیاء ائمہ نے کر کے دکھایا, اور میں اس پہ عمل نہ کروں. بس ہم یہ دیکھ رہے ہیں, ہم مشکلوں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو مشکل اٹھا کے اپنے گھر میں لا رہے ہیں صرف انسانیت کے نام پر. اور یہ اس دن میں ملاوی ایک جگہ ہے افریقہ میں, بعض لوگ جانتے ہوں گے, اس کا ایک کیا کہنا چاہیے اس کو, طنز و مذاق کرنے والے جو ہوتے ہیں, ابھی مجھے ایگزیکٹ لفظ ذہن میں نہیں آ رہا, جو جوکس وغیرہ, یعنی جوک تو نہیں کہنا چاہیے, یعنی کامیڈین ایگزیکٹلی, ایک کامیڈین ہے اس کا جس کو فیمس کامیڈین, تو اس دن میں اس کے چند ایک جملے سن رہا تھا, بڑے مزاحیہ باتیں کر رہا تھا وہ, تو اس نے کہا ملاوی, پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ میں سے اکثر لوگوں نے امریکہ میں بات کرتے, کہا آپ نے اکثر میں سے آپ لوگوں نے نام نہیں سنا ہوگا, کہا لیکن میرے علاقے کی پہچان یہ ہے کہ یہ ملاوی وہ علاقہ ہے کہ آپ کے سارے جتنے بھی مشہور ایکٹر ہیں وہاں سے بچہ اٹھا کے لے کر آتے, اسے پہچان یہ بتا, مطلب یہ انگریزوں کے مشہور ایکٹر ہیں وہ بھی جاتے ہیں افریقہ سے ایک بچہ اٹھا کے لے آتے ہیں, یہ تو اپنی شہرت کے لیے کرتے ہیں, ان کو تو دنیا کو یہ, یعنی یہ شہرت کی خاطر یہ سارے کام کر رہے ہو, تو مذاق میں یہ کہہ رہا تھا, کہہ رہا آپ نے ملاوی کا نام نہیں سنا ہوگا, لیکن ملاوی کی پہچان یہ کہ آپ کا ہر جو مشہور ایکٹر اس کی بغل میں آپ کو کالا بچہ نظر آئے گا وہ ملاوی ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ بھی دنیا میں ہوتا ہے، لوگ شہرت کے پیچھے کرتے ہیں، لیکن یہ خاتون جو ہے یہ اپنے لیے مشکل لے کر آ رہی ہے. اب میں اپنے آپ کو یہ سوچوں کہ میں جو مشکل سے بھاگ رہا ہوں میں اندر سے زیادہ مومن ہوں یا یہ زیادہ مومن ہے اندر سے؟ کیونکہ دین وغیرہ یہ تو اللہ کا کام، میرا کام تھوڑی کسی کو جنت اور کسی کو جہنم میں بھیجنا. میرا تو کام نہیں ہے نا کہ میں کہوں جی فلاں کافر ہے فلاں دوزخ میں جائے گا. یہ کہنا یقین کیجیے کہ شرک ہے کہ فلاں دوزخ میں جائے گا فلاں جنت میں جائے گا، یہ کام اللہ کا ہے، میرا اور آپ کا نہیں ہے. لیکن میں درجہ ایمانی کی بات کر رہا ہوں، ایمان کی کیفیات کی بات کر رہا ہوں. وہ جس بھی خدا پر ایمان رکھتی ہے کم از کم اس کا ایمان مجھ سے بہتر ہے. میں سچے خدا پر ایمان رکھتے ہوئے توکل کرنے کے اس مرحلے میں نہیں ہوں جس پر وہ ہے. لہذا مشکلات سے بھاگے نہیں بلکہ مشکلات کو اپنے لیے ایک چیلنج سمجھے. اور اب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. آخری بات اور گفتگو تمام. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. اے میرے حبیب، ایک بڑی عجیب و غریب گفتگو ہے یہاں پہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فَإِذَا فَرَغْتَ، جب بھی تم فارغ ہو جاؤ. فَانصَب، نصب سے کیا مراد ہے؟ اس سے کئی لوگوں نے مختلف مراد لیے کہ یعنی فَانصَب سے مراد جو ہے وہ مشکل کام کرو، کسی نے کہا کہ کوئی چیز نصب کرو، کسی نے کہا کوئی چیز شروع کرو، مختلف معنی لیے ہیں. بعض نے اس سے مراد یہ لی ہے کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو جو ہے وہ سنت ادا کرو. بعض نے اس سے مراد یہ لی ہے کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دعا پڑھو. بعض نے اس سے مراد یہ کہ جنگ سے فارغ ہو جاؤ تو عبادت کی طرف آؤ. اور بعض نے اس سے مراد یہ لی کہ جب دنیا کے امور سے فارغ ہو جاؤ تو پھر آخرت کی امور کی طرف آؤ. فائدہ فرختہ فراغت سے ہی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے فائدہ اذا فرختہ، جب تم فارغ ہو. فانصب، اس وقت. اب آپ اس کے جو بھی معنی کریں، واجب نماز کے بعد نفل پڑھو، یا نماز کے بعد دعا پڑھو، یا جنگ سے فارغ ہو کے کرو، یا دنیا کے امور سے فارغ ہو کے پھر آخرت کی امور کی طرف آؤ، کوئی بھی معنی لے لیں آپ. ایک جو ٹوٹل معنی آپ کو سمجھ میں آئے گا وہ کیا، پروردگار آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی فارغ ہو کر آنا میرے پاس، ایک معنی یہ. دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ کرو. دو ڈفرینٹ معنی ہیں. ایک معنی یہ کہ اذا فرغت فانصب، جب تم فارغ ہو جاؤ آ جانا، نہیں. یہ معنی نکل سکتے ہیں، لیکن جو معنی ہمیں سمجھنا چاہیے وہ اذا فرغت فانصب یعنی کیا، یعنی اپنے آپ کو فارغ کرو تاکہ تم عبادات انجام دے سکو. لہذا یہ یاد رکھیے گا. اچھا، ایک مزیدار بات، یہ واقعی دین کی خوبصورتی ہے، اس کو میں بالکل سمیٹوں گا امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث میں. امام فرماتے ہیں اپنے وقت کو چار حصوں میں، ایک استراحت کے لیے، ایک اپنے کاموں کے لیے، ایک فیملی کے اور دیگر مسائل کے لیے، اور ایک اللہ کے. چار حصوں میں اپنے وقت کو تقسیم. اب یہ چار برابر نہیں ہیں یقیناً، مراد امام کی چار برابر نہیں ہیں. کوالٹیز امپورٹنٹ ہے، کوالٹی امپورٹنٹ ہے. کوالٹی نہیں، ان لوگ سارا دن سونے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ ہمارا متاثر، یعنی میں اس ٹائم کو اگر ہم صحیح معنی میں دیکھیں ٹیکنیکلی اس طرح کا، 12 بجے سے جتنا پہلے آپ سوئیں گے 12 بجے کی بات کے ٹائم کے مقابلے میں 2 گنا زیادہ انسان کی باڈی کو ریلیکس ملتا ہے. یعنی کیا، مثلاً آپ 11 بجے سے 12 بجے سوئے، یہ برابر ہے 12 سے 2 بجے کے برابر سونے. لہذا اگر آپ 10 بجے سو کر رات کو 2 بجے اٹھ رہے ہیں تو ٹیکنیکلی آپ سوئیں کتنی دیر، 4 گھنٹے. لیکن یعنی ریئل میں آپ سوئیں 4 گھنٹے، ٹیکنیکلی آپ 6 گھنٹے سوئیں. یہ جو ماڈرن میڈیا نے اور اس نے ہمارے ساتھ بدبختی کی ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے، ہماری لائف کے پورے سائیکل کو بدل دیا. یقیناً وہ زمانہ بہت اچھا تھا جب لائٹ مغرب کے ٹائم آخری چراغ بند ہو جاتا تھا، لوگ مجبور ہو جاتے تھے بیچارے سونے. لیکن خدا کے لیے آپ ذرا سا ارلی سونا شروع کریں تو آپ اپنی زندگی میں چینجز دیکھیں گے خود. کوالٹی لے کر. اچھا، اب آپ نے کوالٹی نیند کی ہے، کوالٹی عبادت کا ٹائم کون سا ہے؟ نماز شب. آٹومیٹیکلی کوالٹی نیند کے ساتھ اللہ نے کوالٹی عبادت کا ٹائم ڈالا ہوا ہے. بہترین نماز جس کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اور دیکھتا ہے وہ نماز شب ہے. اب آپ اگر ذرا سا ارلی سوئیں گے تو آپ کو نماز تہجد بالکل ریلیکس. اچھا اس ٹائم پہ نہ آپ کاروبار کر رہے ہیں نہ آپ سے کوئی ملنے آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اور آپ کے لیے فارغ ٹائم رکھا ہوا ہے. ایک آپ نیند کا ٹائم ایڈجسٹ کر لیں آپ کی عبادت کا ٹائم آٹومیٹکلی ایڈجسٹ ہو جائے گا. اچھا اب آپ نے دو چیزیں نمٹا دی, آپ کے پاس دو چیزیں رہ گئی ہیں, ایک آپ نے اپنی دنیا کو دیکھنی ہے اور ایک آپ نے اپنی فیملی کو دیکھنا ہے. آزاد ہیں آپ اس کے. باقی نمازوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وقت پہ پڑھو جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. خود آٹومیٹکلی اس نے ہمیں مینیج کر کے دیا ہے. لیکن اپنے آپ کو میں عبادات کے لیے فارغ کروں گا تو اب جب میں اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کروں گا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ, تمہارے اندر پروردگار کی طرف خود بخود رغبت پیدا ہوگی. اب اگر میں نماز شب کے لیے رات کو جلدی سونا شروع کر دوں تو مجھے نماز شب میں مزہ آنا لگے گا آٹومیٹکلی. وہ نماز شب جس سے میں آج دو گھنٹے پہلے سویا تھا اور پھر میں زبردستی اٹھا ہوں اور مجھے یہی نہیں پتہ لگ رہا کہ میں پڑھ کے آ رہا ہوں, یہ بھی ایک نماز شب ہوتی ہے. بعض کو تو وہ بھی نہیں ملتی, بعض کہ چلو اپنے آپ سے جنگ لڑ کے کہتے ہیں بھائی آپ بلاخر اٹھنا ہے, لڑ جھگڑ کے وہ اٹھ تو جاتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتہ لگتا وہ کیا کہتے ہیں. لہذا میں اپنی زندگی میں سے جب فراغت نکالوں گا تو خود بخود یہ رغبت میرے اندر آنا شروع ہو جائے گا اور مجھ سے دین. اچھا کیا اب یہ جو فراغت یہ جو ہے اس کی کیفیت کیا, یہ اللہ نے اپنے لیے خاص ٹائم رکھا ہے. الٰہ ربے کا فراغت خود بخود ہو جائے گا, لیکن جب میں سونا کمانا اور فیملی سے ملنا بھی اللہ کے لیے کر لوں گا یہ ساری کی ساری میری عبادات بن جائیں گی, اور جب میں عبادات کے لیے فارغ ہوں گا تو وہ میرے لیے آٹومیٹکلی کوالٹی بنتی چلے گی, آٹومیٹکلی اس میں اضافہ ہو جائے گا. آپ پورا دن اللہ کے آپ کہیں یار میں اللہ کے لیے سو رہا ہوں کیونکہ مجھے نماز پڑھنی ہے, حلال کھمانے کی کوشش کریں اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اپنی فیملی کے حقوق ادا کرنا شروع کر دیں اس لیے کہ اللہ کی خاطر, تو پھر آپ اس نماز شب کی کیفیت دیکھیے گا خود بخود آپ کو مزہ آئے گا. تو بس آٹومیٹیکلی یہ چیزیں کیا ہو رہی ہیں کمبائن ہو رہی ہیں. ہم دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں کہ بار الہ ہمیں قرآن سمجھنے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما, بار الہ اس قرآن کے حقیقی وارث امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما, بار الہ مومنین دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ, ان کی پریشانیوں کو دور مشکلات کو آسان فرما, بار الہ بحق محمد و آل محمد جہاں جہاں مومنین مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو دور فرما, جو قید میں ہوں ان کی تو جلد از جلد رہائی عنایت فرما, تمام علماء مراجع اعظام رہبر انقلاب انقلاب اسلامی حزب اللہ حزب اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما, ہم سب کو امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے اعمال انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک چھوٹی سی چیز عرض کر دوں بس, آپ کو جیسے معلوم ہوگا تقریباً سب تک اطلاع پہنچ گیا, اگر کسی تک نہیں پہنچی ہے تو بتا دوں اب تقریباً میرے خیال سے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے چاند گرہن کو شروع ہوئے, یہ یعنی کافی عرصے کے بعد اتنا طویل چاند گرہن ہوتا ہے جو آج ہو رہا ہے, اور اس چاند گرہن کی طوالت کے ساتھ ساتھ جو خرافات ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے لوگوں میں پھیلتے جا رہے ہیں. خدا کے لیے خدا کے لیے شریعت سے نہ پیچھے ہٹو نہ آگے نکلو, جو دین نے کہہ دیا ہے اگر کہیں آپ کے پاس کوئی روایت ہے تو لا کر مجھے دکھا دیں جو روایت یہ کہتی ہے کہ جی بڑے بچے کو گھر سے نہ نکالو, خود گھر سے باہر نہ نکلو, چاند کو مت دیکھو, انگوٹھی مت پہنو اور پتہ نہیں کیا نہیں کرو, اور یہ بہت لمبا ہے تو صدقہ دو. دیکھیے صدقہ دینا اپنی جگہ بہت اچھی بات ہے, خود صدقہ بہت, لیکن صدقے کو میں جان بوجھ کر کسی اور شے کے ساتھ لگا دوں یہ مجھے شریعت نے اجازت نہیں دی. اگر آئمہ نے ہم سے یہ کہا ہوتا کہ بھائی جب بھی زلزلہ آئے, جب بھی جو ہے وہ طوفان آندھی آئے, جب بھی چاند گرہن سورج گرہن ہو تو صدقہ دو, اگر اہل بیت کہتے تو ہم بالکل شوق سے دیتے, لیکن یہ کہ میں اپنی طرف سے کوئی چیز بنا لوں کہ جی چاند بھائی بہت مشکل میں ہیں اور میں جو ہے اس کے لیے صدقہ نکال دوں, یہ چیزیں یہ ہماری بنائی. دیکھیں شریعت جتنی ہے ہمیں شریعت نے کہا نماز آیات پڑھو وہ تم پر واجب ہے تو وہ ہمیں پڑھنی چاہیے, اور اس کا بھی جلد از جلد تیزی سے ذکر کر دیتا ہوں کہ نماز آیات دو طریقے ہیں, دو رکعت نماز آیات ہوتی ہے, نماز صبح کی طرح سے پڑھی جاتی ہے. فرق صرف یہ کہ اس کی ہر دو رکعت میں الحمد کے بعد آپ نے یا دو باتیں ہیں, یا پانچ سورتیں پڑھیں الحمد کے بعد اور ہر سورت کے بعد ایک سجدہ, مثلا الحمد پڑھ لی قل ھو اللہ پڑھ کے پوری سورت سجدہ رکوع کر لیا, پھر آپ نے کھڑے ہوئے دوبارہ قل ھو اللہ پڑھی پھر رکوع کر لیا, اسی طرح سے پانچ مرتبہ آپ نے قل ھو اللہ پڑھی اور پانچ مرتبہ رکو کیا. اب پانچ آپ قل ہو اللہ پڑھیں، پانچ مختلف سورہ پڑھیں، اس سے فرق نہیں ہے، لیکن پانچ پوری کامل سورہ پڑھ کے اس کے بعد رکو کیا اور پانچویں رکو کے بعد سجدہ، دو سجدے کیے کھڑے ہو گئے، پھر دوسری رکعت اسی طرح سے پڑھی اور پھر دو رکعت پڑھے اور تشہد پڑھ کے نماز ختم کر دی، یہ نماز آیت آپ کی ہو گئی. یہ ہے ایک طریقہ. دوسرا طریقہ جو، اب یہ بھی روایات میں نقل ہوا ہے، دوسرا طریقہ جو نقل ہوا ہے وہ کیا کہ آپ نے الحمد پڑھی، الحمد پڑھنے کے بعد کوئی ایسی سورہ لے لیں جس کی پانچ آیات ہوں، سورہ فلق ہے اور سورہ قدر بھی ہے، انا انزلنا بھی پانچ آیتیں. اب آپ نے کیا کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلنا ہو فی لیلۃ القدر، یہ کہی اور رکو میں چلے گئے. اٹھے پھر دوسری پڑھی آپ نے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، پھر رکو میں چلے گئے. پھر اٹھے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تیسرا. اس طرح سے آپ نے پانچ رکو کیے اور پانچویں رکو کے بعد دو سجدے کر لیے. دوسری رکعت بھی آپ نے اسی طرح سے پڑھی، اچھا، اور اس کے بعد دو سجدے کر لیے، یہ نماز پوری ہو گئی. اس میں صرف یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو جو دسواں رکو کر رہے ہیں آپ، دسویں رکو سے پہلے جو ہے وہ آپ قنوت پڑھ سکتے ہیں. اچھا، دوسری آپشن یہ ہے کہ ہر دوسرے رکو سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی دوسرے، چوتھے، چھٹے، آٹھویں اور دسویں رکو سے پہلے بھی قنوت پڑھ سکتے ہیں. پڑھنا چاہیں پڑھیں، نہیں پڑھنا چاہیں مستحب ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ اس کی ترکیب ہے اور یہی صرف وہ چیز ہے جس کو روایات میں ذکر کیا گیا ہے، اور روایات میں ہی نہیں بلکہ واجب نمازوں میں سے ہے. تو اس کو ضرور ادا کیجیے گا اور انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.